جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم ہم سیکھیں اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو مناظر فرمایا کہ جنہوں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اللہ کا ذکر بجا لائے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا اور فرمایا کہ جس دعا کے اندر باقاعدہ شروع میں اللہ کی حمد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا یہ شامل ہو جاتا ہے، انشاءاللہ حمد اور درود کی برکت سے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار حدیث درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی صاحب، مفتی حسان صاحب ہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
ہمارے پاس 2 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کے پیسے پڑے ہیں، ابھی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دی۔
2 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی کی رقم، ٹھیک ہے۔ مزید
سوال ہمارا یہ ہے کہ ابھی جو بس نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر پڑھ لی ہے، سلام پھیرنا امام نے، کیا وہ ہاتھ پہلے چھوڑیں گے سلام پھیرنے سے یا پہلے سلام پھیریں گے بعد؟ اس کا طریقہ کیا بتا دیں پلیز۔
ٹھیک ہے، چوتھی تکبیر کے بعد۔ جی، 2 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے، کیا کہیں گے؟
دیکھیں، جب سونا تنہا ہو تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 7.5 تولہ سونے ہونی چاہیے، 7.5 تولہ سونے سے کم نہ ہو، اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہو، بندہ مقروض بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نصاب کم ہو جائے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے یا ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے یا بیچنے کا سامان موجود ہے، تو پھر اس صورت میں چاہے سونا تھوڑا سا ہو، دونوں کو ملائیں گے اور ملانے کے بعد جو ان کی مقدار ہوگی، جو ان کی مالیت ہوگی، اسے دیکھا جائے گا کہ ان کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا 2 تولے سونا ان کے پاس ہے اور 52 تولہ چاندی کی رقم ان کے پاس موجود ہے، اب اگر یہ جو رقم ہے ان کی ضرورت کے علاوہ ہے، یعنی ان کی جو مانا خرچے ہوتے ہیں، مانا حاجتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہیں، تو اب ان کو ملا دیں گے۔ ملانے کے بعد دیکھیں گے تو یقیناً جو رقم اب بنے گی وہ 52.5 تولہ چاندی سے بڑھ جائے گا، تو لہٰذا اس صورت میں یہ نصاب تو پورا ہو گیا۔ اب اگر اس کے اوپر سال پورا گزر چکا ہے، یعنی 1 سال گزر چکا ہے جس وقت آپ کے پاس یہ چیز آئی تھی، اتنی مقدار آپ کے پاس آئی تھی، اتنا مال آپ کے پاس آ گیا تھا، تو چونکہ آپ صاحب نصاب ہو چکے تھے، اب پورا سال اس کے اوپر گزر چکا، تو اب اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، 2.5% جو اس کا بنے گا وہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو یہاں 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے تو اس کو انکلوڈ کر دیں گے 2 تولہ سونے کے ساتھ۔ اب ملا کر دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے، تو وہ رقم ظاہر ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے زیادہ ہو جائے گی، تو اس صورت میں زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ اصل نصاب جو بنتا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا بنتا ہے،
ٹھیک ہے؟ یعنی جب 2 چیزیں ہوں گی تو اس وقت پھر نصاب 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اچھی وضاحت فرما، دیکھیں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہی رقم، یہ اتنی ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کے پاس 10-15 ہزار کوئی بھی ایسی ایکسٹرا ہے
جو ضرورت کے علاوہ رقم ہے، چاہے تھوڑی سی ہو، اتنی ہی ہو، تو اس کو اپنے سونے کے ساتھ ملا دینا ہے، یا چاندی ہے تو چاندی کے ساتھ ملا دینا ہے، ملا کے دیکھیں، پتا چلے کہ بھائی رقم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے، تو اب وہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے گا اور سال گزرنے کے اوپر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ چوتھی تکبیر کے بعد اب یہ تکبیر کہہ کر پھر سلام پھیرنا ہے اور ہاتھ چھوڑنے ہیں یا ہاتھ باندھ کر ہی سلام پھیرنا ہے؟
اس پہ لوگ بڑے تشویش کے اندر رہتے ہیں اور بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ کرنا ہے. سلام پہلے پھیریں ہاتھ چھوڑیں؟ اور بعض لوگ پہلے ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں پھر سلام ایک پھیرتے ہیں، دوسرا چھوڑتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، یا ایک سلام پھیر کے ایک ہاتھ چھوڑیں گے پھر دوسرا سلام پھیر کے دوسرا ہاتھ چھوڑیں گے، یہ ایک کنفیوژن لوگوں کو رہتی ہے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دیا، امام صاحب نے کہنا ہے اللہ اکبر، اور پیچھے آپ نے بھی نماز جنازہ کے اندر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کی کہنی ہے، اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھر سیدھی جانب سلام پھیرنا ہے اور پھر الٹی جانب سلام پھیرنا ہے. یوں نہیں ہوگا کہ ایک ہاتھ چھوڑیں اور پھر سلام پھیریں، دوسرا ہاتھ چھوڑیں پھر دوسری طرف سلام پھیریں، نہیں. جب آپ نے چوتھی تکبیر جنازے کی کہہ دی تو اس کے بعد اب چونکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے تو لہٰذا آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لینا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو بلا سٹائل بنایا جاتا ہے، ایک چھوڑنا اور دوسرا رکھا رہے اور پھر دوسری طرف، کئی لوگ اور تیسری کیٹیگری تھوڑے بیان فرما دیں جو دوسرے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو کچھ نہیں کرنا اور پتہ بھی نہیں ہوتا مسئلہ، اب وہ بالکل انہوں نے ساتھ دیکھنا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، چاہے وہ جنازے کی نماز ہے. کبھی 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 اتفاق ایسا ہوتا ہے، لیکن جنازے سے پہلے طریقہ بیان کیا جاتا ہے عمومی طور پر، عیدین کی نمازوں میں بھی ایسا. تو ایسوں کو کیا کہیں گے آپ؟
بنیادی اعتبار سے تو یہی کہیں گے کہ آپ کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. جب دنیا کے مشکل ترین کاموں کو آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی سیکھیں، لیکن بنیادی اعتبار سے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز جنازہ کے دو رکن ہیں. ایک قیام یعنی کھڑے ہو کے پڑھنا، بیٹھ کے نماز جنازہ یہ بلا عذر شرعی نہیں پڑھی جائے گی، اور دوسرا چار تکبیریں کہنا، اور ان تکبیروں کے اندر اتنی آواز کا ہونا کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے. صرف امام صاحب نہیں کہیں گے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ان کے لیے بھی بلند آواز سے، نہیں اتنی آواز سے کہ کانوں تک آواز پہنچے، یہ تکبیر کہنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں لازمی ہیں جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. باقی اس کے علاوہ جو ثنا پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، یہ بھی پڑھے جائیں گے. اور یہ ہاتھ چھوڑ دینا یہ بھی سنت طریقہ کار ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پھر دونوں جانب یہ سلام پھیرا جائے گا. تو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر پھر اس پر اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں یعنی ہماری اولاد کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم مریں تو صحیح طریقے سے وہ جنازہ تو پڑھ سکے.
اللہ پر بہت اچھی آپ نے بات، اور تربیت کا یہ حصہ ہے، والد کی گویا کہ ذمہ داری ہے کہ دینی طور پر اپنے بچوں کو بھی ساتھ، جہاں دنیاوی معاملات میں اتنا خیال رکھتے ہیں کہ یہ تعلیم فلاں، اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن لینا، یہ کام کرنا، وہ کا کرنا، وہاں دینی طور پر بھی والد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو جیسے وہ عمر میں بڑے ہو رہے ہیں، اسی طرح بیٹیاں ہیں جیسی وہ آگے عمر ان کی بڑھ رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے جو دینی احکامات ہیں وہ بھی گھر کے اندر ماں اچھے طریقے سے اگر سمجھا سکتی ہے تو وہ سمجھائے، یا کوئی ایسا اہتمام کرے کہ جس سے ان کو یہ دینی چیزیں سکھا دی جائیں، سمجھا دی جائیں. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو محلے کی مسجد کی جماعت واجب ہوتی ہے، وہ کتنے فاصلے پر مسجد ہو تو اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ضروری ہوگا؟ مثلاً کوئی ایک کلو میٹر کے فاصلے پہ ہو یا دو کلو میٹر کے فاصلے پہ ہو، تو یہ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے کہ کتنی دوری پر وہ مسجد ہو تو وہاں تک جا کر جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا. جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے. مزید
پروگرام میں عرض ہے، اگر کسی کے مثلاً کاروبار اس کا زیادہ ہے، مثال کوئی 1 کروڑ یا 2 کروڑ کے قریب اس کا کاروبار ہے، مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنے کہ وہ سال ان کو جمع کر کے رکھ، وہ لگاتا رہتا ہے، اس کے پاس اماؤنٹ 50,000 روپیہ ہوتا ہے تقریباً، بینک میں بھی کوئی پیسے نہیں ہوتے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اور اس پر زکوٰۃ ہے تو کتنی ہے؟
بالکل آپ کو بتائیں گے کتنی اس پر زکوٰۃ ہے. جی پہلے جماعت اور دوری کے حوالے سے انہوں نے 1 کلومیٹر کہا، تو اس میں فاصلے کا اعتبار ہے؟
یہ اصل جو لحاظ ہے وہ عرف کے اوپر ہے، یعنی عام طور پہ کس کو دور کہا جاتا ہے، تو اب اس کی کوئی مقدار تو ہے نہیں، البتہ اندازہ ہی اس کا یہ بعض علماء نے لگایا ہے کہ 5 سے 7 منٹ کا جو فاصلہ ہوتا ہے یہ جو مقدار ہوتی ہے یہ قریب کہلاتی ہے، اس سے آگے جائیں تو پھر یہ دور کا فاصلہ کہلاتا ہے. تو خود اس پہ غور کر لیں کہ اگر جیسے مثال کے طور پہ مسجد آپ کے 5 سے 7 منٹ کے فاصلے پر ہے کہ جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، عام طور پہ بندہ اتنا سفر کر ہی لیتا ہے، اتنا دور چلا ہی جاتا ہے بغیر کسی تردد کے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ جماعت کے لیے حاضر ہو جائے کہ جماعت اس کے اوپر واجب ہوگی. اور اگر دور ہے عرف کے اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ دور ہے تو پھر اس کے اوپر جماعت واجب نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی تکلف کے اندر نہیں پڑتا، کسی پریشانی میں نہیں پڑتا، تو بہرحال جماعت کا بندے کو عاشق ہونا چاہیے، اس کو شوق ہونا چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے کوشش کر کے جماعت کو حاصل کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ اگر اپنے محلے کی مسجد کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو دوسرے محلے میں جا کر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جماعت اتنی آرام سے ان کی چھوٹتی نہیں تھی جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ لوگوں کو معمولی عذر ہوتا ہے، اس بنیاد پہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں کے اوپر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ بھی کی گئی ہے. تو لہذا جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں بہت ہی دور ہے، جیسے انہوں نے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بیان کیا، تو اس پر لازم نہیں ہے جانا، لیکن خود سوچ لے کہ اگر ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی تکلف کے اندر وہ نہیں پڑ رہا تو اسے چلے جانا چاہیے. گاڑی اس کے پاس مثال کے طور پہ موجود ہے، اس پہ بیٹھ کے چلا جائے، انشاءاللہ ثواب کا انبار اسے حاصل ہوگا.
ماشاءاللہ. ایک زکات کا مسئلہ، کہتے ہیں کہ تنخواہ ہماری وہ 40,000 روپے اور مکان بھی اپنا نہیں ہے، 3 بچے بھی ہیں، تو کیا ہر مہینے زکات فرض ہوتی رہتی؟
دیکھیں زکات کا جو نصاب ہے وہ ہے کہ بندے کے پاس یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی ضرورت کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو،
ٹھیک ہے،
یا پھر اس کے پاس بیچنے کا اتنا سامان ہو کہ تجارت کا جس کو سامان کہتے ہیں، فروخت کرنے کا سامان اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ جس کی مالیت یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس سونا تھوڑا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ مال اس کے پاس موجود ہے بیچنے کا، یا رقم موجود ہے، یا کچھ چاندی موجود ہے، ان تمام کو ملاتے ہیں تو ملانے کے بعد اس کی رقم اتنی بن جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گی. تو اب ایسا بندہ کہلاتا ہے صاحب نصاب. مثال کے طور پر پہلی مرتبہ اتنی رقم اس کے پاس 15 رجب کو آئی. اب 15 رجب کو یہ ہو گیا صاحب نصاب، تو صاحب نصاب ہوتے ہی فوراً اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہوتی، بلکہ اب دیکھا جائے گا کہ اگلے سال 15 رجب کو اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، اب بھی اگر یہ صاحب نصاب ہے اگلی 15 رجب کو، تو اس صورت میں اس مال پہ چونکہ سال گزر چکا اب اس کے اوپر زکات یہ لازم ہوگی. تو ہر ماہ زکات لازم نہیں ہوتی، ایک تو سال میں ایک مرتبہ لازم ہوتی ہے، پھر اس کے شرائط ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے، اور پھر جو لازم بھی ہوتی ہے وہ فقط 2.5% اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، اس سے زیادہ لازم نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہر مہینے چاہے کوئی اگر 1,00,000 روپے بھی کماتا ہے اور اس کے گھر کے اخراجات ایسے ہیں، سیونگ نہیں ہے، تو بظاہر اگر کہیں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی ایک سیلری یوں آتی ہے، لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی ایک تو عام بالکل گزارا موافق اگر آپ کی آمدنی ہے تو وہ تو مائنس ہو گیا، لیکن جس کی سیلری کچھ زیادہ ہوتی ہے 50 ہے اس سے زیادہ، تو سمجھتے ہیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہے.
دیکھیں اپنی مرضی سے بندہ جو چاہے نکالے، اس کی مرضی ہے، نفلی صدقے کے طور پر اچھی باتیں جو نکالے گا اللہ کی راہ میں اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن جو زکوٰۃ ہے جو فرض ہوتی ہے بندے کے اوپر وہ انہی شرائط کے ساتھ ہوگی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اگر ایک بندہ ہے مثال کے طور پر وہ مہینے کے 4, 5, 10, 15, 20 لاکھ روپے کماتا ہے، اس سے بھی زیادہ کماتا ہے، لیکن مثال کے طور پر اس کے خرچے ہی اتنے ہیں،
ٹھیک ہے،
کہ جس کی وجہ سے پورا ہی نہیں پڑتا، یا وہ مثال کے طور پہ مقروض ہے، یعنی کما مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے رہا ہے لیکن اس کے اوپر 10-12 کروڑ روپے کا قرضہ ہے کہ وہ ہر مہینے اس کی قسطیں اتار رہا ہے، یا اتنا قرضہ ہے کہ اس کا مال اتنا نہیں ہوتا کہ قرضے کے برابر ہو جائے، اس سے کم ہی رہتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کی ضروریات کی یہ چیزیں جو ہیں وہ اس رقم کے ذریعے بھی پوری نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہوگی اس کے اوپر. اور ایک بندہ ہے کہ جو مہینے کی مثال کے طور پہ 50,000 روپے کما رہا ہے اور اس میں سے وہ خرچہ اس کا 10,000 روپے ہے،
ٹھیک ہے،
اور 2 مہینے کے اندر وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اگلے سال تک اس کے پاس پلس ہوتے 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 مثال کے طور پہ 4-5 لاکھ روپے بن گئے، تو اب اس کے اوپر زکات لازم ہو جائے گی. لیکن ایک بندہ مہینے کے 5 لاکھ روپے کما رہا ہے لیکن اس کے گھر کا خرچہ ہی 5 لاکھ روپے ہے، یا اس کے جو اخراجات ہیں وہ 5 لاکھ کے ہیں، یا اس کے اوپر قرض موجود ہے، تو اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہوگی. اصل اعتبار انہی شرائط کا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی.
جو ہماری ایک کال چلی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے 1,00,000 روپے کا مالک کاروبار میں، ہاتھ میں کچھ نہیں، ہاتھ میں اس کے 50,000 ہوں گے یا کچھ گھر کا خرچہ اسی طرح، تو اب یہ کروڑوں روپے والے یہ کیا کریں؟
ان کے اوپر تو زکات لازم ہوگی. اصل دیکھیں جو چیزیں ہیں زکات جن پہ لازم ہوتی ہے وہ سونا ہوتا ہے, چاندی ہوتی ہے, رقم ہوتی ہے, بیچنے کا سامان ہوتا ہے, پھر وہ جانوروں کے مسائل جدا گانا ہے. تو یہ چیزیں جو عام طور پہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو کاروبار کے اندر آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے کچھ سامان خریدا ہوا ہے, کچھ ایسٹس آپ کے پاس ہوں گے کہ جو آپ نے آگے بیچنے ہیں. تو جو سامان تجارت ہے, بیچنے کا جو سامان ہے, اس کی مالیت کو دیکھا جاتا ہے. اب آپ کی جیب میں بھرے 50,000 روپے ہیں, گھر پہ 50,000 روپے رکھے ہوئے, لیکن دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے وہ 1 کروڑ روپے کا رکھا ہوا ہے. تو اب اس 1 کروڑ روپے کے اوپر آپ کو زکات دینا ہوگی. اس 50,000 کو بھی اگر وہ ضرورت کے علاوہ ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ملائیں گے, اور اس کے اوپر آپ کو 2.5% زکات ادا کرنا ہوگی.
ٹھیک ہے, کچھ میسیج بھی ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. یہ پوچھنے کے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ عدت وفات میں عورت کنگھی وغیرہ کرنا تو یہ ٹھیک ہے یا کیا طریقہ ہو؟
دیکھیں اگر تو زینت کے لحاظ سے کرتی ہے تو منع ہو جائے گا اس کو, لیکن تکلیف ہوتی ہے اس کو اس وجہ سے, تو یوں کنگھی کرتی ہے تو موٹے جو دانے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کنگھی کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ایک سوال ہے, کیا نبی کی طرح ولی کے لیے بھی علم غیب ہوتا ہے؟
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, کہ اللہ غیب کو جاننے والا ہے, اللہ کے پاس غیب کا علم ہے, وہ اپنے غیب کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول, مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اس آیت کی تفسیر کے اندر اگر آپ اہل سنت و جماعت کے قدیم مفسرین کی تفسیریں دیکھیں, اسی طرح جو عقائد کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, تو وہاں اہل سنت اور معتزلہ, یہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے, ان دونوں کے درمیان اختلاف کو ذکر کیا گیا ہے. اہل سنت جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک اپنے غیب کا علم اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے, اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اولیاء کو بھی عطا ہوتا ہے. جبکہ معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے وہ اس میں اختلاف کرتا ہے, وہ کتنی اولیاء کو غیب کا علم حاصل نہیں ہوتا. اور اس آیت کے تحت جو ہے وہ علماء اہل سنت نے تفاسیر کے اندر, عقائد کی کتابوں کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے, یعنی اللہ پاک کی عطا سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنتے ہیں, اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, مزید بڑھتے ہیں. کون سا,
کیا عمر قضائی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
ٹھیک ہے, مزید.
محمد حسن علی رضا تاری سرولا سے, پیارے مفتی صاحب میں آپ سے یہ سوال ہے, کچھ بچے جن کے مخارج صحیح نہیں ہوتے وہ سورہ ملک بنایا کرتے ہیں, تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ منی چینل پہ سورہ ملک لگتی ہے, میں نے تھوڑی بہت یاد کر لی ہے, کیا اس کے پڑھنے سے مجھے ثواب ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, میرے لیے دعا فرما دیجیے, میں بھی مفتی بنوں. لکھ لو خیر.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بچے کا حافظہ تو ہے اور پورا سوال بھی ریکارڈ کروایا بچے نے. کیا کہیں گے بچے کو حسن رضا؟
ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو باعمل حافظ قرآن بھی بنائے, عالم دین بھی بنائے. تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ ہے کہ ان کو ثواب تو ملتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش ان کو بچپن سے ہی کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ غلط تلفظ جو ہے, غلط مخارج جو ہیں ان کی زبان پہ چڑھے رہیں, بلکہ ان کے بڑوں کو چاہیے کہ کسی قاری صاحب کے ذریعے ان کے مخارج کو ٹھیک کروائیں. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ان کو کہ اگر بچپن کے اندر ان کے مخارج ٹھیک ہو گئے اور اچھے انداز میں انہوں نے پڑھ لیا, تو جو بچپن کا پڑھاوا ہوتا ہے وہ ایک نقش ہو جاتا ہے اور ایک مضبوط ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ابھی سے ان کے والدین کو چاہیے کہ ان کے مخارج اچھی طریقے سے مضبوط کروا دیں, لیکن کوشش کرواتے رہیں, روکے نہ ان کو پڑھنے سے, پڑھنے دیں جس طرح بھی پڑھتے ہیں, کوشش کروائیں کہ جلد سے جلد ان کے مخارج ٹھیک ہو جائیں, اور جب تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا.
ٹھیک ہے, ایک سوال تھا, قضائے عمری وغیرہ گھر میں کر سکتے ہیں؟
قضائے عمری یہ حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ نے تنہائی کے اندر ہی پڑھنی ہے, کسی کے سامنے آپ نے ظاہر نہیں کرنا کہ آپ قضائے عمری پڑھ رہے ہیں, کہ اگر آپ جان بوجھ کے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر نماز قضا ہیں, ان کی آپ قضا کر رہے ہیں بغیر کسی شرعی وجہ کے, تو پھر اس صورت میں گناہگار ہوں گے, یہ الگ سے گناہ میں لے کے آپ کو اس کی توبہ کرنا ہوگی. تو بالکل قضائے عمری گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اور حتی الامکان کوشش بھی یہی کریں کہ تنہائی کے اندر گھر میں قضائے عمری کو ادا کریں۔
ٹھیک ہے، مزید کون؟
مفتی صاحب برگاہ سے کہ ہم اگر مسافر ہیں، ہمارا ٹائم نماز کا شروع ہو جاتا ہے اور ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے، اور اسی نماز کو مثلاً عشاء کی نماز ہے ہم گھر پہ آ کر پڑھتے ہیں، جس مقام پر ہم تھے عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، اب گھر پہ آ کر ہم قصر پڑھیں گے یا مطلب وہی مسافر والی نماز پڑھیں گے جبکہ ہم اس ٹائم مسافر تھے، اب ہم گھر پہ موجود ہیں؟
ٹھیک ہے، مدنی قافلے کے مسافرین بھی کافی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، عام طور پر اب حیدرآباد سے چلے تو مغرب پڑھ کے چلے، اب عشاء اپنے حساب سے کراچی پہنچ گئے، کراچی کے رہنے والے ہیں، کیا کہیں؟
دیکھیں، جو نماز کا وقت باقی ہے اور اسی وقت کے اندر آپ اپنے شہر کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عشاء کا وقت بھلے آپ کا حیدرآباد کے اندر شروع ہوا لیکن آپ سفر کرتے ہوئے کراچی پہنچ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر عشاء کا وقت ابھی باقی ہے، تو اب آپ نے پوری نماز ادا کرنی ہے، اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ قصر پڑھیں بلکہ پوری پڑھیں گے۔ ہاں، نعوذ باللہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کی نماز سفر کی حالت میں قضا ہو جاتی، مثلاً عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، اب آپ اپنے علاقے کے اندر پہنچے ہیں وقت ختم ہونے کے بعد، تو اس صورت میں وہ قضا جو آپ پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے، دو رکعت پڑھیں گے، لیکن نماز کا وقت باقی ہے اور اسی وقت کے اندر آپ اپنے علاقے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو نماز پوری ہی پڑھنی ہے، اب قصر نہیں پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے، کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ پیدائش وغیرہ جو لکھوائی جاتی ہے تو اس کو کم یا زیادہ یہ لکھوا سکتے ہیں؟
یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں تو اس میں مالی خیانتیں بھی ہوتی ہیں نوکری وغیرہ کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، تو ویسے ہی جھوٹ ہے، جھوٹ لکھوانے کی اجازت نہیں ہے، جو آپ کی ایکوریٹ تاریخ ہے وہی آپ لکھوائیے، غلط لکھوانا کہ کم یا زیادہ یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں، گناہ کی بات ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ تاریخ ہی نہیں پتہ ہوتی، یا آگے پیچھے کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ تاریخ پیدائش کے حوالے سے جو کچھ کاغذات ہیں گم ہو گئے، جو کچھ مسئلہ، تو اب کیا کریں؟
اب بہرحال جدید دور کے اندر تو ایسا کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں ہی یہ جو کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں سب بن جاتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے، بے فارم بن جاتا ہے، سب چیزیں ابتدا کے اندر ہی بنی ہوتی ہیں، تو یہ کم چانس ہوتا ہے کہ آپ کوئی اس طرح تاریخ پیدائش کسی کو یاد نہ ہو۔
ٹھیک ہے،
ویسے بھی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، عام طور پہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تصاویر کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی معلومات،
یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ کم عمر دکھانے کے لیے یہ کسی وجہ سے سال ڈیڑھ سال مؤخر کر دیتے ہیں،
یہ چیزیں بہرحال کم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو معلوم نہ ہو، بالفرض اگر ایسا ہو گیا ہے کہ بڑی عمر ہو گئی ہے، کاغذات وغیرہ سب گم ہو چکے ہیں اور صحیح تاریخ پیدائش یاد بھی نہیں ہے، تو ظن غالب کریں گے کہ قریب سے قریب کیا ہو سکتی ہے، اور پھر جو بھی قانونی طریقے کار ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے جو برتھ ہے اسے لکھوایا جائے گا۔
غیر محرم عورت کسی ایسے ہی اجنبی شخص کی میت کا چہرہ وغیرہ دیکھنے میں کیا ہے؟
اول دیکھنے کی حاجت کیا ہے؟ دیکھیں نا، غیر مرد کی چہرہ دیکھنا کیوں ہے؟ عام طور پہ کوئی دکھایا بھی نہیں جاتا، بس بعض عورتوں کو ہوتا ہے کہ جی ہم چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، یا کوئی اللہ کے ولی ہیں جن کا چہرہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، تو وہ دیکھیں، ورنہ بلا ضرورت دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ کسی غلط نیت سے، غلط نیت کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے دیکھتی ہے تو پھر تو وہ گناہگار ہوگی، ورنہ بہرحال گناہگار نہیں ہے، لیکن حتی الامکان اس سے گریز ہی کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، مزید کون؟
سر، میں ایک دکاندار ہوں، ہم چاول کے اچھی قسم کے چاول کے اندر ہلکی قسم کا چاول ملا کر اس کا ریٹ سستا کرنے کے لیے جڑا کرتے ہیں، تو اس کا پوچھنا یہ تھا کہ یہ شرن جائز ہے؟
خود ہی آپ نے بتا دیا کہ آپ اچھی قسم کے چاول کی کوالٹی یہ بیچتے ہیں، لیکن اس میں ہلکی قسم والی بھی چاول جو ہے وہ ڈال دیا، اپنا یا کسی اور کا بھی متعلق مسئلہ پوچھیں، کیا گیا؟
دیکھیں، ظاہر ہے کہ آپ خود سوچ لیں کہ آپ مارکیٹ جائیں اور آپ کسی دکاندار کے پاس جا کے چاول خریدیں یا کوئی اور چیز ہی خریدیں، چاول تو چلیں، جو آپ نے سوال کیا کہ آپ خود بیچ رہے ہیں، تو کوئی اور چیز خریدنے جائیں اور اس کے اندر اچھی کوالٹی کے پیسے آپ دیں اور گھر آ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ لو کوالٹی کی اس کے اندر موجود ہیں، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو برا محسوس ہوگا اور آپ اس کو دھوکہ دہی کہیں گے، تو جو آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، حدیث پاک میں فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. تو جب آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کو دھوکہ دیا جائے تو پھر آپ اپنے بھائی کے لیے نہیں, مسلمان بھائی کے لیے کیوں اس طرح چیز اس طرح کی بات کو پسند کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ ناجائز و حرام کام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح اعلیٰ کوالٹی کے چاول کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر جو لو کوالٹی ہے اس کو شامل کر کے بیچ دیا جائے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے.
اس میں کوئی یہ بھی صورت ہو سکتی کہ اس کو بتانے کی یا کچھ اس طرح کا, جیسے بعض چاول تو مکس ہوتے ہیں تو اب بتانے کی
بہت اس طرح کم ہوتا ہے چاول کے اندر, تو چاول عام طور پہ الگ الگ کوالٹی کے ہی رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی 140 والے, 120 والے, 160 والے, یہ اتنے والے اتنے والے, عام طور پہ اس طرح کر کے لکھے ہوتے ہیں, مکس کم ہی چاول ہوتے ہیں اس طرح. لیکن اگر ہیں تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا. اگر بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح یہ مکسچر ہے, یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, اور ہم اتنے کا اسے بیچ رہے ہیں, آپ کو لینا ہے تو لے لیں بھائی. ٹھیک,
ملاوٹ بھی آپ کیا سمجھتے نہیں کہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہو چکا ہے
ملاوٹ؟
یعنی تو پہلے ایک تصور ہوتا تھا جیسے کوئی ملاوٹ کی موضوع کی بات چلے تو دودھ والے ہی کرتے ہیں یعنی دودھ والے کے لیے تو ایک مشہور ہو گیا, سب چیزیں ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ چاہے وہ مسالہ جات ہیں, چینی ہے, آٹا ہے, دیگر ایسے جو انسانی کھانے پینے کی چیزیں, انہی کے اندر طرح طرح کے اور کئی چیزیں تو ایسی شامل ہوتی ہیں کہ جو کھانے پینے سے تعلق ہی نہیں جن کو وہ بھی کھلا دیتے ہیں.
یا اس میں تو بلال یہ تو ایک بہت طویل موضوع ہے. یہ تو کھانے پینے کی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, یعنی جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں جس کو یعنی آپ یوں کہہ لیں لیپ ٹاپ ہی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس میں بازوں کا جو بیٹری لگی ہوتی ہے اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے یعنی جو سسٹم آپ نے لیا ہوا ہے اور بعض اوقات وہ اس کے اندر ایسے جوڑ توڑ کر کے بیٹری لگا دیتے ہیں کہ جو ہوتی نہیں ہے اس ماڈل کی, وہ کسی اور ماڈل کی ہوتی ہے اور لگا اس کے اندر وہ دی ہے. تو انسان خالص مل جائے اس کے دور میں بڑی چیز ہوتی ہے. تو ہر چیز کے اندر آج یوں کہہ لیں کہ تقریباً ملاوٹ شروع ہو چکی ہے, یعنی نہ اس میں کھانے پینے کی اشیاء باقی رہی, نہ پہننے کی کوئی چیز ایسی باقی رہی, نہ اور استعمال کی چیزیں ایسی رہیں کہ جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. تو تقریباً چیزوں کے اندر لوگوں نے ملاوٹ کرنا شروع کر دی. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ من غشہ فلیس منا, دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے طریقے کار پر نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال طیب پاکیزہ عطا فرمائے, رزق حرام سے اور شبے کے مال سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے.
جی مزید کال.
میں ارشد محمود بول رہا ہوں لاہور سے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں مقتدی نے کیا کچھ پڑھنا ہوتا ہے امام کے علاوہ؟
ٹھیک ہے جی. جی
امام کے پیچھے تلاوت نہیں کریں گے, یعنی تلاوت کے دوران اپنے خاموش رہنا ہے. جیسے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں, تو کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے خاموشی سے سننا ہے, اور اگر امام صاحب آہستہ آواز میں بھی پڑھ لیں تو بھی آپ نے خاموش رہنا ہے. اس کے علاوہ جو رکوع کی تسبیح ہے, اسی طرح سجدے کی تسبیح ہے, التحیات ہے, یہ سب آپ نے پڑھنا ہے. اور پہلی رکعت میں جیسے مثال کے طور پر آپ شامل ہوئے ہیں اور ابھی امام صاحب نے تلاوت شروع نہیں کی تو آپ نے اس میں ثنا بھی پڑھنی ہے.
جی مزید کال.
گھر میں جو برتن وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, ایز مسمان ہوتا ہے, چار پائی ہوتی ہیں, یا کچھ گھر پیسے ہوں 50,000-60,000, اس پر کتنا زکات واجب ہوتی ہے؟
برتنوں پہ, بستروں پر, پھر بعد اس میں سوال میں مزید ایڈ کرتے ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں, بعد ایسے ہیں کہ بچوں کی, کسی بیٹی کی آگے شادی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے کر رکھا ہوا ہے, یہ سامان کا کیا مسئلہ ہے؟
کہ زکات کے حوالے سے عرض کیا کہ سونا چاندی اور ضرورت کے علاوہ جو رقم ہوتی ہے وہ, اور بیچنے کا سامان یا جو جانوروں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اس اعتبار سے اس میں زکات کا لازم ہونا, ان چیزوں پر زکات لازم ہوتی ہے. استعمالی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکات واجب نہیں. سونا چاندی اس سے الگ ہے, سونا چاندی اگرچہ کہ استعمال کا ہو اس کے اوپر زکات واجب ہوگی. باقی اس کے علاوہ ضروریات زندگی جو ہمیں استعمال کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے, یا اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو بیچنے کا سامان نہیں ہے, مثال کے طور پر کسی کے پاس بہت ساری موٹر سائیکلیں ہیں, بہت ساری گاڑیاں ہیں, بہت سارے موبائلز ہیں, لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے, اس نے شوقیہ طور پر رکھی ہوئی ہیں, تو اب اس کے زکات نہ لینے کا مسئلہ جدا گانا ہے, لیکن اس کے اوپر زکات یہ لازم نہیں ہوگی. ہاں یہی موٹر سائیکل, اس کے پاس دو موٹر سائیکلیں ہیں یا اور دونوں کی دونوں مثال کے طور پر اس نے بیچنے کے لیے لی ہوئی ہیں, یا ایک بیچنے کے لیے لی ہوئی ہے, ایک استعمال کے لیے لی ہوئی ہے, تو اب وہ ہو جائے گا بیچنے کا سامان, وہ نصاب کے اندر شامل ہو جائے گا. اس کی اپنی ویلیو اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے یا اور مال کے ساتھ ملا کے اس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زکات لازم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, نارمل آپ گھروں کے اندر جو بھی سامان رکھے ہوئے ہیں
اس کے اوپر زکات لازم,
کھیت وغیرہ کے لیے بھی دینے کے لیے بھی ہیں تو اس سامان پر زکات نہیں کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے. مزید
ماشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ دارالافتاء اہل سنت کا پروگرام ماشاءاللہ. مفتی حسن صاحب کی بارگاہ میں سوال کرنا تھا کہ ایک اسلام بھائی نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ کافی لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ انہیں قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی ہاتھ رکھتے ہیں قرآن پاک پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہیں تو ایک ایک صفحے کو پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا کہ بطور قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا کیسے ہے کہ جائز ہے؟
جی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خود فضیلت کا باعث ہے اور قرآن کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے اور ہر سورت کی ابتدا کے اندر یہ پڑھی بھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے, اس کے شروع میں یہ نہیں لکھی ہوتی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھیں گے تو اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, اس کا ثواب ملے گا. اور جب قرآن کی آیت جو آگے آتی ہے سورۃ النمل کے اندر 19 پارے کے اندر تو وہاں تو بطور قرآن ہی اس کو پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے کے اعتبار سے اس کا ثواب ملے گا. لیکن یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بطور قرآن اس کا ثواب نہیں ملے گا. یوں پڑھنا جہاں تک رہا وہ ایک لحاظ سے جائز ہے کہ چلیں قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں, قرآن کو دیکھ رہے ہیں, یہ دونوں عبادتیں ہیں. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے. لیکن اول اس کو ختم قرآن نہیں کہیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ختم قرآن کر لیا تو ختم قرآن کا ثواب اس پہ نہیں ملے گا. دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ اس میں دھوکہ دہی نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہے ہوں کہ جی میں نے پورا قرآن ختم کر لیا. تو یہ اگر کریں گے تو پھر تو گناہگار ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جو کام کیا نہیں اور اس کام کو ظاہر کر رہے ہیں تو اس پر تو قرآن پاک کے اندر وعیدیں آئی ہوئی ہیں.
اور پھر پارا کہیں قرآن خانی پہ بھی گئے ہوئے تو پارا لے لیا اور پورا بسم اللہ,
تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. بالکل لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن پارا پڑھ لیا ہے حالانکہ وہ پڑھا
نہیں
ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھیں یہ سستی کاہلی ہونی نہیں چاہیے. قرآن کی جو مقدار پڑھنا یاد کرنا فرض ہے کہ کم از کم ایک آیت اس نے یاد کی بھی ہو. جو واجب ہے جیسے سورۃ الفاتحہ پوری پڑھنا یاد کرنا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یا تین آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین کے برابر ہو اس کو یاد کر لینا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے, عاقل و بالغ کے اوپر واجب ہے, کیونکہ یہ چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں. ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے, لہذا ان کو یاد کرنا یہ ضروری ہے کہ اتنی مقدار تو بندے کو یاد ہونی ہی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک حصہ انہیں یاد ہونا چاہیے اور کم از کم دیکھ کر پڑھنا تو آنا ہی چاہیے. یعنی ایسا تو نہ ہونا کہ ایک مسلمان کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے. تو یہ بہرحال غفلت بھی ہے بہت سو کی کہ سیکھتے ہی نہیں ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو ایسا نہ ہو بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو کم از کم دیکھ کر پڑھنا یہ ہر مسلمان کو سیکھ لینا چاہیے.
ماشاء اللہ. اور اتنا قرآن تو سیکھنا ویسے ہی اس کے لیے کہ حسن صاحب جو اس نے نماز میں پڑھنا ہے اتنی سے اس کی نماز کی ادائیگی ہو جائے اور اس صورتوں کو پڑھنا, اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھ لینا اور کسی کو سنا لینا, کیا خیال ہے اس کا اہتمام تو لازمی
بالکل کرنا. ابھی نے عرض کی نا کہ جو چیزیں فرض واجب ہیں ان کو تو یاد کرنا ہی ضروری ہوگا اور صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا ضروری ہوگا. ظاہر ہے کہ جو بھی شخص ہوتا ہے چاہے وہ کسان ہو
اس میں اگر یہ کرتے ہیں عمر زیادہ ہوگی, اب عمر زیادہ
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. دیکھیں کوئی کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہے, کسان ہے مثال کے طور پر یا چائے بیچنے والا ہے یا کوئی بھی ہے, تو وہ اپنی فیلڈ کی کچھ نہ کچھ چیزیں تو یاد کر لیتا ہے, اس کو جان لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, ہر چیز کر لیتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. تو کم از کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا تو ہونا کہ جتنا قرآن پڑھنا چاہیے اتنا آپ کو یاد ہو اور کم از کم آپ دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیں. تو بڑی عمر کا ہونا کوئی عذر نہیں ہے, آپ کوشش کریں گے اللہ پاک راہ آپ کے لیے کھول دے گا.
ماشاء اللہ. قرآن پاک سیکھنے والوں کے لیے فضیلتیں ہیں, قرآن سکھانے والوں کے لیے بھی فضیلتیں ہیں. باوضو قرآن کو چھونا بھی عبادت, قرآن پاک کو دیکھنا جی ہاں یہ بھی عبادت اور ثواب کا کام ہے, اور باوضو اس کو چھونا تو اس پر چھونے کا بھی وہ ثواب ملے گا. اللہ پاک درست طریقے سے قرآن پڑھنے کی وہ توفیق عطا فرمائے, جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا.